باب مناسب اولیاء اللہ پر تفصیلی بحث. فصل غوث اور قطب. فصل اقطاب کے فرائض. فصل قطب مدار. فصل قیوم. فصل انسان کامل. فصل لفظ غوث کی تشریح. فصل مستجاب الدعوات ہونے کا مفہوم. فصل شرائط و آداب دعا. فصل عدم قبولیت دعا. مناسب اولیاء اللہ پر تفصیلی بحث. ابدال، قطب، غوث، قیوم وغیرہ اولیاء اللہ کی خاص اصطلاحات ہیں. ان کے متعلق بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ یہ کوئی مفوق الفطرت، متصرف، خود مختار، نافع وزار، عالم الغیب، حاضر و ناظر یا مسجود خلائق ہستیاں ہیں جن کو غائبانہ فریاد رسی کے لیے پکارنا جائز ہو. بعض اہل بدعت نے ان سے غلط مفہوم لیا ہے، خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا. ادھر بعض غالی حضرات نے لفظ غوث پر خواہ مخواہ اعتراض کیے ہیں. یہ دونوں گروہ افراد و تفرید کا شکار ہوئے. غوث اور قیوم کی اصطلاحات تمام کتب نظامیہ میں موجود ہیں اور بڑے بڑے موحدوں نے اپنی ذاتی تحریروں میں یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں. مولانا حسین علی صاحب نے فوائد عثمانیہ میں کئی مقامات پر لفظ غوث کا استعمال کیا ہے. اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. فصل غوث اور قطب. صوفیاء کی بعض اصطلاحات کی اصل تو خود قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسے ابرار، اخیار اور نقباء وغیرہ. علامہ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصطلاحات پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر آئے ہیں. اس رسالے میں غوث اور قطب کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ عز وجل فی الخلق ثلاث مئت قلوبهم على قلب آدم، وللہ فی الخلق اربعون قلوبهم على قلب موسیٰ، وللہ فی الخلق سبع قلوبهم على قلب ابراہیم، وللہ فی الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبرائیل، وللہ فی الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب مکائیل، وللہ فی الخلق واحد قلبه على قلب اسرافیل. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے 300 بندے مخلوق میں ہیں جن کے قلوب حضرت آدم کے قلب کی مانند ہیں، 40 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں، 7 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے سے ہیں، 5 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، 3 ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت مکائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور 1 ایسا بندہ ہے جس کا قلب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب پر ہے. نیز فرمایا، اخرج الخطیب من طریق عبداللہ بن محمد العبسی وهو الحافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ قال سمعت الکنانی یقول النقباء 300 والنجباء 70 والبدلاء 40 والاخیار 6 والعمد 4 والغوث 1. خطیب نے بذریعہ بکر بن ابی شیبہ حدیث کے اخراج کیا کہ میں نے کنانی سے سنا کہ نقباء 300 ہیں اور نجباء 17 ہیں اور ابدال 40 ہیں، اخیار 7، قطب 4 اور غوث 1 ہے. نیز فرمایا، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لن تخلو الارض عن 40 رجلا مثل خلیل الرحمن فبهم تسقون وبهم تنصرون وبهم ترزقون الى آخره. قال فی جمیع فی مجمع الزوائد قال فی مجمع الزوائد اسناده حسنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 آدمیوں سے زمین خالی نہ رہے گی جو مثل خلیل اللہ علیہ السلام کے ہیں، تو ان کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جائے گی اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی اور ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا. مجمع الزوائد میں ہے کہ اس کے اسناد صحیح ہیں. فائدہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے شواہد کثیر حدیثوں میں موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی تفصیل خطیب کی حدیث نے کر دی. ان روایات سے 4 قطب اور 1 غوث کے مناسب ثابت ہوئے. اقطاب کے فرائض کے متعلق امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے. فصل الاقطاب کے فرائض. قطب ابدال واسطہ وصول فیض است. قطب ابدال واسطہ وصول فیض است کہ وجود عالم ببقاء آن تعلق دارد. و قطب ارشاد واسطہ فیوز است کہ با ارشاد و ہدایت تعلق دارد. پس تخلیق و ترزیق و ازال بلیات و دفع امراض و حصول عافیت و صحت منود بفیوز مخصوصہ قطب ابدال است. و ایمان و ہدایت و توفیق حسنات و انابت السیئات نتیجہ فیوز فیوزات قطب ارشاد است. ترجمہ. قطب ابدال عالم کے وجود اور اس کے بقا سے تعلق رکھنے والے امور میں وصول فیض کا واسطہ ہے، اور قطب ارشاد ہدایت و ارشاد سے متعلق امور میں وصول فیض کا ایک واسطہ ہے. اس لیے پیدائش، رزق، مصائب کے دور ہونے اور صحت و آرام کے حاصل ہونے کا تعلق قطب ابدال کے فیض کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایمان، ہدایت، نیک کاموں کی توفیق اور توبہ وغیرہ کا تعلق قطب ارشاد کے فیض کا نتیجہ ہے. فصل قطب مدار. اور قطب مدار کے متعلق قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی واقعہ کے تحت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خضر علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے. وجعلنا اللہ تعالی معینا للقطب المدار من اولیاء اللہ تعالی الذی جعلہ اللہ تعالی مدارا للعالم ببرکت وجوده وحفاظته. فقال الخضر ان القطب فی هذه الزمان فی دیار الیمن متبعن للشافعی فی الفقہ فنحن نصلی مع القطب. حوالہ. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قطب مدار کا معاون بنایا ہے جو اولیاء اللہ سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بقا کا سبب بنایا ہے. اس کے وجود کی برکت سے بقاء عالم ہے. اور فرمایا کہ اس وقت قطب مدار یمن میں ہے اور وہ شافعی فقہ کا متبع ہے، اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور وہ حدیث جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کنانی سے روایت کیا ہے، اس کے آخر میں والغوث واحد ان کے آگے روایت یوں ہے، فمسکن النقباء المغرب ومسکن النجباء مصر ومسکن الابدال الشام والاخیار سیاحون فی الارض والعمد فی زوایا الارض ومسکن الغوث مکہ فإذا عرضت الحاجة في أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد فإن أجيبوا أو إلا ابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجابوا دعوته. نقبا کا مسکن مغرب، نجبا کا مصر، ابدال کا شام ہے. اخیار سیاح ہوتے ہیں، قطب زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں. جب مخلوق کو عوامی مصیبت آ جائے تو دعا کے لیے نقبا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اگر قبول نہ ہو تو نجبا، پھر اخیار، پھر قطب، اگر پھر بھی قبول نہ ہو تو غوث دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. گویا ترتیب ضروری نہیں حتیٰ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. فصل قیوم. قیوم کے متعلق امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عارفے کہ بمرتبہ قیومیت اشیاء مشرف گشتا، حکم وزیر دارت کہ مہمات مخلوق را با او مرجو داشتا اند، ہر چند انعامات از سلطان اند، اما وصول آنها مربوط بتوسط وزیر است. ترجمہ. وہ عارف جو قیوم کے منصب پر فائز ہو، وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ مخلوق کے اہم امور کا تعلق اسی سے ہے. گو انعام تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر وہ وزیر کی وساطت سے ملتے ہیں. فرد اور قطب وحدت کا مفہوم بعینہ ہی وہ حدیث ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور دعا غزوہ بدر میں زبان مبارک پر آئی، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض ابدا. یا الہی، اگر اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو آپ کی عبادت زمین میں کبھی نہ کی جائے گی. معرفت توحید، فیضان کا عام اور جلد ہونا قطب وحدت اور افراد کی خصوصیات میں سے ہے، اور معرفت ذات باری تعالی اس سے وابستہ ہوتی ہے. فصل انسان کامل. امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معاملہ انسان کامل تا بجائے رسد کہ اور قیوم جمیع اشیاء بحکم خلافت میں سازند، و ہمارا حفاظہ وجود و بقائے سائر کمالات ظاہری و باطنی بتوسط اومی رسانند. ترجمہ، معلوم ہوا کہ قیوم انسان کامل ہوتا ہے اور کل احکام ظاہری و باطنی قیوم کی ذات سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ بمنزلہ وزیر کے ہے. یہ مفہوم حدیث سے بھی متبادر ہوتا ہے، قال انما انا القاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کنندہ ہوں، دیتا اللہ تعالی ہے. قیوم العظم رسول کا نائب ہوتا ہے، اس کا مخالف فیض سے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے وزیر کا باغی ہوتا ہے اور باغی کو حکومت کی طرف سے انعام نہیں ملا کرتا. ہر چیز اچھی یا بری سلطان الملک یعنی اللہ تعالی کی طرف سے وزیر کے ذریعے مخلوق کی طرف آتی ہے. جب مخلوق مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو غوث بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کرتا ہے، اللہ تعالی چاہے تو اس کی دعا قبول فرما کر مصیبت دور کر دیتا ہے. خیال رہے کہ غوث کوئی خود مختار ہستی نہیں بلکہ مستجاب دعوات انسان ہوتا ہے. اسی طرح قیوم کل انعامات کا سبب ہوتا ہے، اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزو انعامات کا ذریعہ ہیں، اور خاص خاص ایک ایک انعام پر مقرر ہیں، اور قطب وحدت اور فرد کا تعلق براہ راست ذات باری تعالی سے ہوتا ہے. اس لیے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے. فصل لفظ غوث کی تشریح. لسان العرب میں لفظ غوث کی تشریح یوں کی گئی ہے، غوث اجاب اللہ غوثاہ وغواثہ واغواثہ، یعنی غوث اسم مصدر مبنی للفاعل ہے، غاثہ یغوث غوثاً، اور اس کے معنی پکارنے والا، دعا کرنے والا، فریاد کرنے والا ہوں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ محاورہ عرب میں غوث بمانی دعا اور پکار کے ہیں، جیسے لسان العرب میں ہے. ولم یأت فی الاصوات شیء بالفتح غیرہ وانما یأتی بالضم مثال البکا والدعاء وبالکسر مثل النداء والصیاح الا غوث. ترجمہ، پس غوث اسم مصدر ہے جس کے معنی آواز دینا، پکارنا اور دعا کرنا ہے، جیسے غوث غوث الرجل واستغاث صاح وغوث. اصطلاح صوفیہ میں غوث اس مستجاب دعوات ہستی کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ تعالی سے فریاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور لغت عرب اسی معنی کی تائید کرتی ہے. اس لفظ کا معنی فریاد رس کرنا محض ایک عامیانہ رواج ہے. مستجاب دعوات ہونے کا مفہوم، عام طور پر یہ خیال ایک عقیدہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جب کوئی انسان منازل سلوک طے کر کے عارف باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا بہرحال ایک درخواست ہے، حکم نہیں. دیکھیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مستجاب دعوات ہوتے ہیں مگر ان کی بھی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ سب انبیاء سے عرفہ ہے، مگر آپ کی بھی وہ دعا جو رفع اختلاف امت کے متعلق تھی منظور نہ ہوئی. تو یہ خیال کرنا کہ کسی عارف کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے سراسر زیادتی اور کم فہمی کی دلیل ہے. صوفیاء کرام کے نزدیک اولیاء اللہ میں سے صرف غوث، قیوم، فرد، قطب وحدت اور صدیق مستجاب دعوات ہوتے ہیں. ان کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مستجاب دعوات بنا دے تو ناممکن نہیں ہے. ان پانچ مناصب کے حضرات بھی کوئی خود مختار مفوق الاسباب ہستیاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اسی کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ان کا دعا کرنا ہی ان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے، اور یہ حضرات دعا بھی بإذن اللہ مانگتے ہیں. پس مستجاب الدعوات ہونے سے مراد یہ ہوئی کہ ان حضرات کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ ان کے منصب کے منافی نہیں. ہر کس و ناکس کی بھی تو بعض دعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ابلیس کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون، کسی ایک دعا کے قبول ہونے یا بعض دعاؤں کے قبول ہونے سے کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہو جاتا. شرائط و آداب دعا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں کتاب و سنت میں ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کے لیے تاکید فرمائی گئی ہے. نمبر ایک، غذا کا حلال اور پکیزہ ہونا. قال تعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال تعالی یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ترجمہ، اے گروہ انبیاء پکیزہ رزق کھائیے اور نیک عمل کیجئے، اور اے اہل ایمان زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تلیت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صعب بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صعب أطب طعمك تكون مستجاب الدعوات، والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف الله الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سخط فالنار أولى به. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی گئی تو سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ حضور میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. حضور نے فرمایا کہ اے سعد رزق حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، انسان جب لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس انسان کا گوشت حرام غذا سے بنا ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر ومد یدیہ للسماء یا رب یا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا استجاب لذلک، رواہ مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان پکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. پھر آپ نے اس کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، سر کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہیں، آسمان کی طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول کی جائے گی؟ نمبر دو، لباس کا پاک ہونا اور حلال کی کمائی سے تیار ہونا. قال تعالی ولباس التقوى ذلك خیر، وقال تعالی وثيابك فطهر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصاب مالا من حرام فلبس منه جلبابا یعنی قمیصا لم يقبل صلاته حتى ينحني ذلك الجلباب. ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لباس تقوا کا اچھا ہے، اور فرمایا اے نبی اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرام مال پایا اور اس سے قمیص بنائی اور پہنی اس کی نماز قبول نہ ہوگی جب تک اس لباس کو اپنے وجود سے جدا نہ کر دے. نمبر تین، بدن کا پاک ہونا حدث کبیر اور صغیر سے، یعنی بے وضو بھی نہ ہو اور جنبی بھی نہ ہو. قال تعالی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ تعالی نے فرمایا اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. نمبر چار، سحر کا وقت ہونا. قال تعالی وبالاسحار هم یستغفرون، اور اہل تقویٰ سحر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. نمبر پانچ، استقبال قبلہ. نمبر چھ، خلوص نیت. قال تعالی فادعوا اللہ مخلصین له الدین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. بس اللہ تعالیٰ کو خلوص دل سے پکارو، اور حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نمبر سات، ادب سے دو زانو بیٹھ کر دعا کرنا. وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُهُمَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ وَكَشْفُهُمَا مَعَ التَّعَدُّبِ وَالْخُشُوعِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالْخُضُوعِ وَأَنْ يَسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى بِأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ ويتوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والصالحين بخفض صوت إلى آخره، ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه. ترجمہ ہاتھوں کو پھیلائے، شانوں تک اٹھائے اور کھول کر رکھے، اور ادب خشوع اور خضوع کا خیال رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا مانگے اور منقولہ دعائیں پڑھے، اور انبیاء اور اولیاء اللہ کے توسل سے بڑی دینی آواز سے دعا کرے، اور دعا ختم کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دے۔ نمبر 8، قبل از دعا کسی عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 9، دعا کسی قطع رحمی کے لیے نہ ہو۔ نمبر 10، دعا میں حرام اور گناہ کا مطالبہ نہ ہو۔ نمبر 11، دعا امر محال کے لیے نہ ہو، یعنی ناممکن چیز نہ مانگے۔ نمبر 12، مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرنا، یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ ابھی ابھی دعا قبول ہو جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو دعا ہی ترک کر بیٹھے۔ نمبر 13، مستجاب دعوات ہونے کے لیے متقی ہونا شرط ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اور متقی کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبلغ الرجل ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حضرا لما به بأس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو ترک نہ کر دے جس میں بظاہر حرام کا شبہ نہیں، مگر اس اندیشے سے کہ وہ چیز کہیں حرام تک نہ لے جائے۔ فائدہ، متقی کے لیے مشکوک مال، غذا، لباس وغیرہ سے اجتناب لازمی ہے، کیونکہ حرام کھانے والا جہنمی ہے اور جہنمی متقی نہیں ہو سکتا۔ فصل، عدم قبولیت دعا، ولا یعترض علی ذلک بتخلفه عن بعض داعینا لان سبب التخلف وقوع الخلل فی شرط من شرائط دعا کل احتراز فی المطعم والمشرب والملبس او الاستعجال الداعی او یکون الدعاء باسم او قطیعت رحم او تحصیل اجابت ویتاخر وجود المطلوب لمصلحة العبد او الامر يريد الله تعالی۔ ترجمہ، بعض دعا کرنے والوں کی دعا کے قبول نہ ہونے پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ دعا کا قبول نہ ہونا کسی شرط میں خلل واقع ہو جانے کے سبب سے ہوتا ہے، جیسے کھانے پینے لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کی جائے، یا دعا کرنے والے نے جلدی کی، یا کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا کی، یا دعا تو قبول ہو گئی مگر مطلوب کے حصول میں اس بندے کی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کی گئی، یا کسی ایسے امر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فائدہ، معلوم ہوا کہ بعض اوقات دعا تو قبول ہو جاتی ہے مگر قبولیت کا ظہور مدت کے بعد ہوتا ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی مگر اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، تو اس کا اثر 18 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی مگر 13 سال بعد بیٹا عطا ہوا، اور دعا کی قبولیت کے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ لِمَن تَعَوَّدَ الذِّكْرَ وَاسْتَأْنَسَ بِهِ الْقَلْبَ وَاسْتَأْنَسَ بِهِ الْغَلَبَ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ حَدِيثُ نَفْسِهِ فِي نَوْمِهِ وَيَقْضِيهِ فَأُكْرِمَ مَنْ اتَّصَفَ بِذَلِكَ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ وَقُبُولِ صَلَاتِهِ۔ ترجمہ، اس شخص کی دعا کی قبولیت پر اتفاق ہے جو ذکر الہی کا عادی ہو اور ذکر سے انس پیدا کر چکا ہو، ذکر الہی کا اس پر ایسا غلبہ ہو کہ ہر سانس میں، نیند میں، بیداری میں غفلت نہ ہو، ایسا شخص مستجاب دعوات ہوتا ہے اور قبولیت صلات سے نوازا جاتا ہے۔ ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى جل جلاله لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبيه۔ ترجمہ، اور یہ دوام ذکر الہی اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی ما سوا اللہ سے بالکل منقطع ہو چکا ہو، لیکن یہ ذکر مختص ہے ذکر قلبی سے۔ فائدہ، معلوم ہوا کہ مستجاب دعوات وہ شخص ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو، مخلوق سے قلبی انقطاع مکمل ہو، تزکیہ نفس مکمل ہو چکا ہو، دوام ذکر حاصل ہو، یہ اوصاف صرف اولیاء اللہ کاملین میں پائے جاتے ہیں، اس لیے مستجاب دعوات بھی وہی ہوتے ہیں۔ شیخ ابن الحمام نے اپنی کتاب صلاح المؤمنین میں دعا کا طریقہ یوں بیان فرمایا ہے کہ ابتدا یوں کرے، الحمدللہ رب العالمین، الحی القیوم، العلی العظیم، الرحمن الرحیم، السمیع العلیم، الاول القدیم، الحلیم الحکیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه فلك الحمد حتى ترضى. پھر کہے اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على رسولك سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وآله الطيبين وصحابة المحققين وسلم عليهم تسليما عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. پھر اپنا مطلب پیش کرے.